الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون الأولون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله العظيم.
ایک بات عرض کروں، گزشتہ روز ہمارے ایک دوست کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میں حجاج گرام کی خدمت کروں اس طریقے سے کہ ان کے لیے قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو میں ان کی قربانی کا، حاجیوں کی قربانی کا بندوبست اور انتظام کر دوں، اور اس میں صورت یہ ہوگی کہ وہاں کچھ حضرات ہیں جو یہ قربانی کا نظم و نسق کرتے ہیں، لہذا جس میں حاجی، کیونکہ ہر حاجی کے لیے سلاخہ جانا آسان نہیں ہوتا، مذبح خانہ، ذبح والی جگہ، کہ وہ جانور وہاں سے پسند کرے پھر اس کو کٹوائے، تو ہر ایک کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا. تو بعضے جو حضرات جو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ کچھ سلاخہ جا سکے، تو ان کے لیے پھر دوسرے حضرات نے ذبح کا انتظام رکھا ہوتا ہے، جس میں بکرے وغیرہ بھی اور اونٹ اور کا بھی، گویا حصوں کا بھی بندوبست ہوتا ہے حاجیوں کے لیے. تو کہ اس لیے بعض حضرات یہ کام کرتے بھی ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر میں یہ حاجیوں کے لیے خدمت کروں اور 5-10 ریال میں اپنے لیے رکھ لیا کروں. تو بندے نے ان سے یہ، تو وہ مجھ سے مشورہ، چونکہ مجھ سے تعلق ہے، تو انہوں نے یہ مشورہ مجھ سے کیا. تو جو بات میں نے عرض کی اسی کو دہراتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو مالی طور پر ایک وسعت عطا فرمائیے, اس لیے دنیا کے ہر کام کو مالی منفعت سے مت جوڑو. اگر آدمی کسی کے پاس کتنا ہی مال زیادہ ہے, کتنا ہی مال و متاع والا ہے, لیکن یہ دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے اور سچ ہے کہ جب مرے گا تو کچھ بھی نہ لے کے جائے گا. یہ حقیقت ہے. اور اس مضمون کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ, میرے پیارے مرشد اور میرے پیر حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بیان فرمایا کرتے تھے. لہذا دنیا کے ہر نفع کو, ہر خدمت کو مالی منفعت سے نہ جوڑے. میں نے کہا یہ کام آپ فی سبیل اللہ کریں خدمت کی نیت سے, پانچ دس ریال کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج بھی نہیں رکھا, یا تو اس کے لیے یہ تھا کہ میں نے کہا اچھا اگر یہ بتاؤ کہ حاجیوں کو بتاؤ گے کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور میں اس میں سروس چارجز لوں گا, اگر بتاؤ گے تب تو درست ہے, اور اگر نہیں بتاؤ گے ویسے ہی ڈنڈی مارو گے تو یہ ڈنڈی ہے اور اس کے ڈانڈے آخرت سے نہیں ملیں گے. یہ لفظ آج میں بہت زمانے بعد استعمال کیا ہے. لہذا پھر اس کو تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے حاجیوں کی خدمت کی ہے, کیونکہ تم حاجیوں کی خدمت نہیں کرو گے بلکہ اپنے نفس کی خدمت کرو گے پانچ اور دس ریال سے. یہ حاجیوں کی خدمت نہیں ہوگی, تم نے اپنا لیا لیکن اس کی اطلاع کرو کہ تم یہ کام کرتے ہو. پھر چونکہ ان کا مجھ سے تعلق بھی ہے تو میں نے کہا کہ یہ کام فی سبیل اللہ کرو. اور کچھ کام اللہ کے لیے بھی کرو. حاجیوں کی اگر تم حاجی کے لیے یہ سہولت مہیا کر دو گے, کچھ اس میں تمہارا پیسہ استعمال بھی ہو جائے گا, تو یہ بھی تو سوچو حاجی کے حج کا ثواب مفت میں اڑاؤ گے. وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آ رہا ہے اور تم مفت میں اڑا رہے ہو. اس لیے ہر چیز کو مال سے مت ناپو. خدمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. البتہ یہ میں نے مشورہ دیا, میں نے کہا اس کام کی تشہیر مت کرو کہ تم ہر ایک کو اب اس خدمت کے لیے پیش مت کرو. اگر از خود تم سے کوئی رابطہ کرے یا کوئی معاونت چاہے تو اس کے لیے کام کر دو, لیکن بغیر نفع کے. زیادہ تشہیر بھی نہ کرو, اپنے سر بھی مت لو, اور کوئی اگر امیدیں خدمت رکھتا ہے کہ اس کو کچھ مدد کی ضرورت ہے, وہ کچھ پریشان ہے, تو اس کی مدد سے انکار بھی مت کرو اور یہ کام فی سبیل اللہ کر دو. میں کہا لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر تم فی سبیل اللہ بھی کرو گے تو پھر بھی تمہیں باتیں ضرور سننے کو ملیں گی کہ ضرور انہوں نے دس ریال یا بیس ریال اپنے لیے رکھے ہوں گے. میں نے کہا اس وقت اس کی فکر مت کرنا, کیونکہ اگر تم یہ کام بتا کے کرو گے تو بھی بدنام ہوں گے, بغیر بتائے کرو گے پھر بھی بدنام ہوں گے, لیکن اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تو پھر اس کی پرواہ مت کرو اور خدمت کر دو اور دعائیں لے لو حاجی کی. لیکن یہی بات عرض کی کہ تشہیر مت کرنا کہ کہ میں یہ اس کام کے لیے حاضر ہوں، بس جو کہہ دے اس کو منع نہ کرنا، کسی کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کر دینا. بلکہ اس پر میں نے ایک بات اور یہ کہی کہ بلکہ یوں کرو، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو حاجی تم سے خدمت لے 10 ریال تم دو اس کو، بات یاد آ گئی کہ یہ بات تو ابھی یاد آئی، اس وقت تو نہیں گئی تھی، بہرحال کافی دیر تقریباً 8-10 منٹ تک یہ گفتگو ان سے ہوئی اور یہ بات ان کو سمجھائی اور ان کی سمجھ میں آ گئی، ماشاء اللہ خوش ہوئے تو جزاک اللہ کہا. اس بات پر کہ حاجی کو تم 10 ریال دو، اس پر ایک بات یاد آئی، قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ حضرت کے حضرت آرام فرما تھے اور کچھ حضرات حضرت کی بدنی خدمت کر رہے تھے، اس میں ایک عالم بھی تھے، اور حقیقت میں یہ بھی ایک سعادت کی چیز ہے اور اس کا مزہ محبت کے ساتھ ہے. اور اس سے نفس مٹتا بھی ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس سے انکار نہیں کیا. بیچ میں ایک بات اور یاد آ گئی، حضرت قطب العالم اور رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، شاید رشید صاحب کے آنے کی وجہ سے، حضرت گنگوہی کے ایک مرتبہ کچھ حضرات خدمت میں تھے تو ایک دیہاتی آیا. اب دیہاتی ذرا کھل کے ہر بات اور صاف صاف بول دیتے، تو وہ کھڑا دیکھتا رہا کہ حضرت آرام فرما ہے اور لوگ حضرت کا بدن دبا رہے ہیں. تو اس دیہاتی نے حضرت گنگوہی سے کہا کہ واہ مولوی، تیرے تو بڑے مزے ہیں، واہ مولوی تیرے تو بڑے مزے ہیں کہ لوگ تیری خدمت کر رہے ہیں. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں واقعی مجھ کو اس سے آرام ہے، بہت ہی عاجزی سے کہ واقعی مجھ کو اس سے آرام ملتا ہے اور آرام مل رہا ہے، لیکن ان دبانے والوں کو میں حقیر نہیں سمجھتا کہ اگر یہ مجھے دبا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تو میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹے ہیں، حقیر ہیں. ایسا نہیں، میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا، حکیم الامت اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی نے جب یہ بات سنی تو کھڑا رہا اور سن کے کہتا ہے کہ ہاں مولوی، اب وہ تھا نا کھڑا، کہتا ہے ہاں مولوی تجھے دبوانے کا حق حاصل ہے کہ تو ان کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھے ہے. تو بہرحال وہ دوسرا واقعہ تھا کہ وہ حضرات خدمت کر رہے تھے، ایک مولوی صاحب بھی اس میں تھے، انہوں نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ایک یہ بات سنیے کہ دبانے والے کو اجر ملتا ہے، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن بات یہ سنیے کہ دبوانے والے کو بھی اجر ملتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دبانے والے کا اجر تو ہے کہ وہ تو ایک عمل میں مصروف ہے، ایک کام کر رہا ہے، دبوانے والے کو مفت میں اجر. تو میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت گنگوہی کے پیر آگے تھے، حضرت نے پیر پیچھے سمیٹ لیا اور فرمایا اب دباؤ. تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ حضرت اب کیسے دباؤں، وہ تو پاؤں آپ نے سمیٹ لیا. تو مسکرا کر فرمایا کہ یہی تو بات سمجھنے کی ہے، ہم جو اپنا پیر تمہیں دبانے کے لیے دے رہے ہیں تو ہمیں اجر نہیں ملے گا. بس وہ مولوی صاحب بھی ہنس پڑے، کیا حضرت بات سمجھ میں آ گئی. ان سے یہی میں نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم حاجی کو بھی اس خدمت پر 10 ریال دو کہ مفت میں تمہیں اس نے یہ خدمت کے لیے تمہیں کہا. اللہ اکبر. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سلطان تم کو کسی خدمت میں لگا دے اور تم سے کوئی کام لے لے تو اس بات پر تم اکڑو مت اور یہ مت کہو. کیا فرماتے ہیں؟ منت منے کے خدمت سلطان, منت منے کے خدمت سلطان می کنی. یہ احسان مت جتاؤ کہ میں نے بادشاہ کی اور سلطان کی خدمت کی ہے, بلکہ منت شناس اسو کے خدمت کے بخدمت گزاشتت, بلکہ اس کے احسان مند رہو اور اس کا احسان مانو کہ جس نے تم کو اپنی خدمت کے موقع عطا کیا. اس بات پر فرماتے دیکھو اگر دین کی خدمت کی توفیق اگر اللہ تعالی لے تو اکڑو مت, احسان مت جتاؤ. اپنے بڑوں کی خدمت کر کے, ماں باپ کی خدمت کر کے کہ میں نے بڑا کام کیا, ایسا مت جتاؤ, بلکہ ان کے احسان مند رہو کہ انہوں نے خدمت کا موقع عنایت فرمایا. یہ تعلیم ادب ہے اور عاجزی بھی ہے. لالا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر دین ہی کی کام دین ہی کے کام کو کر کے تم اکڑتے ہو کہ میں نے یہ کام کیا, فرمایا کیا منہ ہے ہمارا. اس دین کی عظمت کو میرے شیخ فرماتے تھے کہ دین کی عظمت کا اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ اس دین کی خاطر سے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کا خون نبوت طائف اور احد کے طائف کے وادی اور احد کے دامن میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت بہاؤ. فرمایا جو دین اتنا قیمتی ہے, جو دین اتنا قیمتی ہے, کوئی عالم اپنے علم پر, کوئی مالدار اپنے مال پر, اور کوئی شہید اپنے خون شہادت پر کیا ناز کرتا. کہ جس دین کی خاطر سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت بہاؤ. تو یہی بات ان سے عرض کی کہ دیکھو دنیا کے ہر کام کو مالی منفعت سے مت جوڑو, خدمت بڑی چیز ہے. اور رہی رزق, جن کو اللہ نے مالی وسعت دیے سبحان اللہ, جن کو نہیں دیے تو بھی رزاق اللہ ہی ہے. کچھ کام اللہ کے لیے بھی کرو, ہر کام کو نفع سے مت جوڑو, بنیوں والا حساب کتاب مت کرو. اللہ تعالی مجھ کو بھی توفیق دے اس بات کی اور ہم سب کو توفیق دے, ہمارے دوستوں کو بھی, کہ دین کی خدمت اور اہل دین کی خدمت کی توفیق بڑی سعادت کی چیز ہے. جو آیتیں میں نے تلاوت کی تھی اس کے متعلق ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی کا انتقال ہوتا ہے تو تین قسم کے طبقے ہیں, تین قسم کے رجسٹر تیار ہوتے ہیں, اور جس کو سورہ واقعہ کے آخر میں ذکر بھی کیا گیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ دیکھو ایک تو کفار کا رجسٹر ہے جس کو قرآن نے اصحاب شمال فرمایا, اصحاب المشامہ فرمایا, اور فرمایا کہ ایک رجسٹر وہ اصحاب الیمین کا ہے. ایک رجسٹر کفار کا ہے, ایک رجسٹر عام مومنین کا ہے, اور ایک رجسٹر خاص مومنین جن کو مقربین کہا گیا. ان کا رجسٹر ہے. اور حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا ہے کہ دیکھو اصحاب الیمین کا ذکر کیا کہ عام مسلمان جو ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال بنے گا اور وہ عرش کے دائیں طرف ہوں گے, اور اصحاب الشمال جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال وہ بائیں طرف ہوں گے, وہ عرش کے بائیں طرف والے لوگ ہیں. اور کچھ خصوصی لوگ ہوں گے جو بالکل سامنے ہوں گے, جن کا نہ دائیں کا ذکر کیا نہ بائیں کا ذکر کیا, بلکہ جن کو اولئک المقربون فرمایا کہ یہ مقربین ہیں, جن کا دائیں بائیں کا ذکر ہی نہیں ہے. ایک عالم فرماتے ہیں گویا کہ جن کے حساب کتاب کا ذکر ہی نہیں ہے, یہ ایسے مقربین بارگاہ ہیں کہ جن کے حساب کتاب کا ذکر ہی نہیں ہے. اور یہ سامنے بیٹھے ہوں گے, یہ مقربین لوگ بالکل سامنے بیٹھے ہوں گے. اور ہر وقت دیدار الہیہ سے منور اور مشرف ہوں گے, کیونکہ عام لوگوں کو تو جنت میں دیدار ہوگا, جمعے کا دن ہوگا اور جمعے کے دن وہ دیدار الہیہ کریں گے, لیکن فرمایا کہ مقربین ایسے ہیں, ایسے بھی لوگوں کے کہ جن کو ہر وقت اللہ تعالی کا دیدار ہوگا. دادا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جو کہ فقہ حنبلی کے امام ہیں, مجتہد ہیں, محدث عظیم, 10 لاکھ احادیث مبارکہ جن کو زبانی یاد تھی, اور 50,000 احادیث مبارکہ مسند امام احمد جو ان کی مشہور کتاب ہے, 50,000 احادیث مبارکہ اس میں ہے. اس زمانے میں ایک طبقہ تھا جس طبقے نے ایک نعرہ لگایا, کیونکہ ہر زمانے میں اینکر پرسن نکل آتے ہیں, فرق یہ کہ ان کا اینکر جو ہوتا ہے آنکڑا, یہی ترجمہ کریں گے نا بھائی, کیوں جناب اس ترجمے کی آپ کو داد دینی ہوگی نا, اینکر یعنی آنکڑا لگاتے ہیں, البتہ فرق یہ ہے کہ یہ آنکڑا شیطانی ہوتا ہے, اور ہر زمانے میں یہ اینکر پرسن رہے ہیں. اس زمانے کے تو لوگ جانتے ہیں ان کو اینکر پرسن کے نام سے. اگر وہ دنیا کی فضولیات میں بات چیت کرتے رہتے تو کوئی عالم ان کو کچھ بھی نہ کہتا, لیکن جب وہ دین پر, ظاہر بات ہے دین پر بھی اس قسم کی مشقیں کرتے ہیں تو پھر یہ علماء کا فرض بھی ہے اور علماء کی ذمہ داری ہے, اور الحمدللہ وہ اس اپنے فرض اور ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنے دائرہ کار میں صحیح, اپنی جیورسڈکشن میں ہی صحیح, لیکن اس پر فرماتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں. تو اس زمانے کے جو اینکر پرسن تھے, اور مزے کی بات ہے یہ جو اینکر پرسن ہوتے ہیں نا ہر زمانے میں حکام کو قابو کر لیتے, عجیب بات ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے, چونکہ علماء ان کے پاس بھی ایک دولت ہے، ان علماء ربانیین کے پاس ایک دولت ہے، اور وہ دولت ہے علم نبوت. اور علماء ربانیین جب مراد ہوں گے تو اس سے وہ علماء ہوں گے کہ جو علم نبوت کے ساتھ ساتھ نور نبوت کے بھی حامل ہوتے ہیں. جس کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم نبوت، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مالا بدامن میں فرماتے ہیں کہ علم نبوت یہ تو مدارس میں مل جاتا ہے، کتابوں سے مل جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ علم نبوت کے ساتھ ایک نور نبوت ہے، یہ کتابوں میں نہیں آ سکتا، کیونکہ نور کا تحمل کتابیں نہیں کر سکتی. لہذا فرماتے ہیں کہ اب یہ نور نبوت کہاں سے ملے گا؟ تو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نور نبوت اسینہ درویشہ باید جست، کہ اس نور نبوت کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کے سینوں میں اس کو تلاش کرو، یہ وہاں سے ملے گا. علم نبوت یہ الفاظ ہیں، اور نور نبوت وہ کیفیات ہیں جو ان الفاظ کے اندر پوشیدہ ہیں، جس کا تحمل الفاظ کر نہیں سکتے، لہذا وہ کیفیات قلب میں آتی ہیں. لہذا صحابہ کی خصوصیات یہی ہے کہ جہاں آپ نے الفاظ شریعت اور الفاظ نبوت کے جمع کا اہتمام کیا، وہیں اپنے قلب میں اور اپنے سینوں میں اس نور نبوت اور کیفیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل کیا. اور جنہوں نے صحابہ کی صحبت سے یہ نعمت حاصل کی ان کی بات کچھ اور. اور یہی سلسلہ چلا رہا ہے کہ جن علماء نے اللہ والوں کی جوتی اٹھا کر ان سے نور نبوت حاصل کیا وہ علماء ربانیین بنے، اور وہ اہل علم اللہ والے علماء بنے. اور یہ اللہ والے علماء جیسے میں نے عرض کیا، انہوں نے ہمیشہ حکام سے کنارہ کشی اختیار کی، کیونکہ ان کے پاس خود ایک دولت ہے، اور وہ دولت ایسی چیز ہے، وہ علم نبوت کے ساتھ اس نور نبوت کی دولت ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ ہمیشہ مستغنی رہے تمام مالداروں سے اور حکام سے. کیونکہ دنیا کی جو دولت ہے یہ تو ایک عارضی چیز ہے، اور اس کا نشہ عارضی ہے، لیکن اللہ تعالی کی محبت اور جو تعلق کی دولت ہے میرے پیارے دوستوں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا نشہ، معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جتنے شرابوں کا نشہ ہے وہ ایک رات کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے عاشقوں کو لذت اور مزہ اور نشہ عطا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ دائمی است نے یک شبیست، وہ ایک رات کا نشہ نہیں ہوتا بلکہ وہ دائمی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے ہمیشہ حکام سے دوری اختیار کی. ہاں، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ان علماء ربانیین کے بارے میں ایک مشورہ ہے، وہ یہ کہ اگر یہ حکام سے رابطین سکھائیں، ان کی کرسی کو مت چھینیں، ان کو دین سکھائیں. لگا ہمارے حضرات نے یہ کام کیا اپنی مقدور بھر کوششوں کے ساتھ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اینکر پرسن لوگوں کا جو طبقہ، انہوں نے ہمیشہ حکام سے ایک رابطہ رکھا اور قابو بھی کی. کیوں قابو اس لیے کیا کہ ان کی ہر جائز ناجائز کو درست کا، یہی تو وجہ تھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو قضاء کے عہدے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو جیل بھی ڈالا گیا، تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ آپ جیل میں زہر دے کر آپ وہیں شہادت کی موت اللہ نے عطا کی، وہ انکار اسی وجہ سے تھا کہ ہر حق ناحق کو جی ہاں جی کرنا پڑے گا. لہذا اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے انکار کیا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کا پورا نام امام احمد بن محمد بن حنبل ہے, تو اس زمانے کے جو مستشرقین اور اینکر پرسن لوگ تھے انہوں نے نعرہ لگایا کہ قرآن مخلوق ہے, یہ نعرہ لگایا. اور امام صاحب اور اہل سنت والجماعت یہ ہمارا عقائد میں سے ہے کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق, کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, حادث نہیں ہے, فنا ہونے والا نہیں ہے, یہ اللہ تعالی کی ذات سے نکلا ہوا ہے, لہذا فانی نہیں ہے. اس زمانے میں امام صاحب پر پھر اس کی وجہ سے امام صاحب کو تکلیفیں اٹھانے لگی, تکلیفیں پیش آئی, یہاں تک کہ اس تکلیف کے زمانے میں اس تکلیف کی وجہ سے کہ امام صاحب اپنے مسلک پر عقیدے پر قائم ہونے کی وجہ سے امام صاحب کو کوڑے بھی مارے گئے. لہذا امام صاحب کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ واقعہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مقدمے میں لکھا ہے اپنی کتاب مرقات کے اندر, کہ جب پہلا کوڑا پڑا اور ایک علماء کا صلحاء کا ایک منظر تھا, سب کے سامنے کوڑے مارے گئے کیونکہ حکومت کی طاقت موجود تھی, اور اہل حق کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے. لہذا جب پہلا کوڑا پڑا تو فرمایا بسم اللہ, دوسرا کوڑا پڑا تو فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ, تیسرا کوڑا پڑا تو فرمایا لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا, یہ قرآن پاک کی آیت کو پڑھا کہ ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ما كتب اللہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لنا ہمارے نفع کے لیے, کیونکہ لنا کا جو لام ہے لام نفع کے لیے ہوتا ہے, اگر ضرر مقصود ہوتا, میرے شیخ فرماتے ہیں حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ضرر ہوتا کوئی مصیبت ہمارے ضرر اور نقصان کے لیے ہوتی تو لنا کے بجائے علینا ہوتا, کیونکہ اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے اور لنا کا لام نفع کے لیے. اس کے بعد جب کوڑا پڑا تو کیا فرماتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ امتحان ہو رہا تھا وہی فرمائے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, اس نے تو فرمایا کہ ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق اور محبت اسی کو تو کہتے ہیں, لہذا فرماتے ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت ایسی چیز ہے کہ جس وقت عشق چلہ چڑھاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب عشق چلہ چڑھاتا ہے, یعنی تیر کو کمان پہ چڑھانے کو کہتے ہیں چلہ چڑھانا, تو فرماتے ہیں اس وقت 1000 سر ایک پیسے کے بدلے میں بک جاتے ہیں, یہ محبت ایسی چیز ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ تو نشہ تھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جس کی وجہ سے آپ کو ضربیں لگ رہی ہیں کوڑے مارے جا رہے ہیں وہی فرما رہے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. لہذا فرماتے کہ یہاں تک کہ 29 کوڑے مارے گئے, کوڑے کی ضرب سے یہ ہوا کہ وہ جو ازار بند تھا کپڑے کا سلاوا تھا مستقل کوڑے کی ضرب سے وہ ازار کھل گیا, وہ ٹوٹ گیا ازار بند. اب عالم یہ ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہے, محدثین فقہا علماء بادشاہ سب لوگ بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھنے کے لیے کیا جس ملا کو سبق پڑھائیں گے اور سبق سکھائیں گے، مزہ چکھائیں گے. اور امام صاحب کو دیکھیے، اللہ اکبر، یہ وہی حال کہ ضربے کھا رہے ہیں لیکن وہی بات فرما رہے ہیں. اب وہ جو اظہار بند ٹوٹا تو میرے شیخ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ آپ کی اظہار پیڑوں تک نیچے آ گئی. اب علماء کی صلاح کی چیخیں نکل گئی کہ وقت کا امام، محدث عظیم، فقیہ وقت، وہ پورے مجمع کے اندر کیا رسوا ہوگا اور ذلیل ہوگا. لہذا راوی فرماتے ہیں اس وقت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ان کے ہونٹ ہلے، کچھ عرض کیا، وہ جو اظہار نیچے آ گئی تھی وہ اوپر آ کے ٹھہر گئی. لہذا فرماتے اس کے بعد، وہ فرماتے جب میں بعد میں حاضر ہوا تو میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ تھا اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کیا بات اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی. تو فرماتے کہ میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، آپ کے اس نام کہ جس سے سارا عرش بھرا ہوا ہے، اگر میں حق ہوں تو لا تحتک ستری، تو میرے ستر کو مت کھولیے، مجھے رسوا نہ فرمائیے اگر میں حق پر ہوں. انی علی الصواب، اگر میں حق پر ہوں تو مجھ کو رسوا نہ فرمائیے، اور میرے ستر کو لا تحتک ستری، میرے ستر کو کھولیے مت. لہذا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ محدثین نے بات فرمائی کہ اس کے بعد یہ عالم ہوا، جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ اے احمد، کیا تو نے میری محبت میں ضربیں کھائی ہیں، میری محبت میں تجھے کوڑے پڑے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں اللہ، تیری خاطر سے میں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام حجابات کو ہٹا دیا، اپنے چہرے کی زیارت کرائے اور فرمایا کہ یہ دیکھ، یہ میرا چہرہ ہے، حاضر وجہی، میں تیرے لیے اس کی زیارت کو ابھی سے مباح کرتا ہوں. تو یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک المقربون، کہ عرش کے دائیں طرف اصحاب یمین ہوں گے، بائیں طرف اصحاب شمال، مومن اور کافر ہوں گے، لیکن سامنے جو ہے مقربین بارگاہ ہوں گے، مقربین دربار ہوں گے. اور یہ جیسے عرض کیا تھا کہ عام مسلمانوں کو تو ہفتے میں ایک دفعہ زیارت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب لوگ ہوں گے جو ہر وقت دیدار الہی سے منور ہو رہے ہوں گے. مقربین کی بھی ایک جماعت ہے. رضا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے، دیکھو نہ ان کے دائیں ہاتھ کا ذکر ہے، وہ بائیں ہاتھ کا ذکر ہے، فرمایا مقربین کا کچھ ذکر نہیں ہے، بس ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا کہ یہ ہمارے مقرب ہیں. اور آگے جو ان کے انعامات کا ذکر کیا، وہ انعامات بھی اصحاب الیمین کو بھی نہیں دیے. جو ان کے انعامات ہیں، اس کو ایک حکیم الامت ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں عجیب بات فرمائی. یعنی فرمایا کہ عجیب حکیم الامت کے یعنی علم دیکھیے، اتنی بڑی بات کو سمجھانے کے لیے یوں سمجھایا، فرماتے ہیں دیکھو ایک بات بتاؤ، یہ حضرت حکیم الامت کی اس بات کے لیے میں کچھ تھوڑا مسالہ لگا رہا ہوں. اہل شہر کے کھانے میں اور گاؤں والوں کے کھانے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں جناب؟ کیونکہ اہل شہر کے جو کھانے ہوتے ہیں ذرا وہ چٹپٹے ہوتے ہیں، مسالے وغیرہ، اور گاؤں والے ان کا کھانا گوشت وہ بھی کھاتے ہیں لیکن سیدھا سادہ ہوتا ہے، نمک ڈالا، پانی ڈالا، نمک ڈالا اور جناب ابال لیا کھانا، گوشت تیار. لیکن گاؤں والے تو اس طرح سادہ، لیکن شہر والے اس میں مسالے لگا کر ایسا زیادہ بناتے تھے کہ سالہ بھی کھائے تو انگلی چاٹتا رہ جائے. اس پر ایک واقعہ ہے نا کہ ایک قاضی کا لڑکا وہ کسی ضرورت سے اس کا گاؤں جانا ہوا تو جا گاؤں میں وہ ٹھہرا تو گاؤں والوں نے اس کی بڑی خدمت کی، وہ جس کے ٹائم میں اپنی حیثیت کے موافق، تو اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا کہ کبھی شہر آنا تو بھائی بہت بہت اچھا. اب وہ اپنے باپ کا کارڈ دیا قاضی صاحب کا، وہ کارڈ لے کر پہنچا، وہ تو وہ کسی ضرورت سے اس کے دوست کو جانا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی فلاں قاضی صاحب کے ابھی چلا جانا، ان کا کارڈ ہے، اس پتے پر چلے جانا اور ان سے ذرا ملاقات کر لینا، بتا دینا. بہت اچھا. اب جب وہ پہنچے تو قاضی کا لڑکا تو وہاں تھا نہیں، قاضی صاحب کو پتا چلا کہ بھائی فلاں گاؤں سے اور فلاں میرے بیٹے کے دوست کا دوست آیا، تو انہوں نے شہری حساب سے کھانے وانے پکائے تو بڑا مزہ آیا. اب اس نے جا کر گاؤں میں اپنے دوست کو بتایا. اب وہ دوست کا کسی کام سے آنا ہوا شہر، تو وہ قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا کہ آپ کے بیٹے کے جو دوست آیا تھا نا، میں اس کا دوست ہوں. کہا اچھا بھائی تشریف رکھا. قاضی صاحب نے اس کا کھانا وانا، اس طرح دوست کے دوست پہنچتے رہے. اب قاضی صاحب نے کہا یار یہ کوئی سلسلہ ہے. ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے بھی کہا کہ وہ جو آپ کا، اب ہر کوئی ایک دوسرے کو بتا رہا تھا کہ وہ جو آپ کے بیٹے جس گاؤں میں گئے تھے اس کا جو دوست تھا، اس کے دوست کا دوست ہوں میں. قاضی صاحب نے کہا اچھا بھائی تشریف رکھے. اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ بھائی دو چار بوٹی ڈلوا کے کہا لمبا پانی بناؤ. لمبا پانی سمجھتے ہو نا؟ ہاں بھائی لمبا پانی سمجھتے ہو نا؟ کہ مدرسے والا سمجھتے ہی ہیں. کیونکہ ایسی دال آپ نے شاید سنی بھی نہ ہو کہ ایسی دال جس سے وضو کرنا بھی جائز ہو، ایسی دال تو شاید عام لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوگی. ایسی قسم ایک دال کی ہوتی ہے، اور یہ کہاں دستیاب ہوتی ہے؟ یہ مدارس میں دستیاب ہوتی ہے. لیکن اب یہ وہ اس زمانے کی باتیں تھیں کہ جب طالب علم صرف پڑھنے کے لیے آتا تھا. اللہ اکبر. اور مشقتیں تکلیفیں سب ہو سب برداشت کرتا تھا، لیکن سب علم نبوت کی خاطر سے. تو بہرحال اس نے اب جو بھیجا اس نے کھایا تو اس کو عجیب سا لگا. اس نے کہا یہ کیسا سالن ہے اور کیسا شوربہ ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا اصل میں جب آپ کے میرے بیٹے کے دوست کا دوست جب آیا تھا تو اس کے لیے جو ہم نے شوربہ بنایا تھا یہ اس کے شوربے کے شوربہ ہے. تو دیکھیے عرض کر رہا تھا کہ اہل شہر کے طعام اور کھانے میں فرق ہوتا ہے، اور اہل قریہ جس کو حکیم الامت نے فرمایا اہل قریہ یعنی گاؤں والے، ان کے کھانے کے انداز میں شہر کے کھانے کے انداز میں فرق ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب سمجھایا، فرمایا اسی طرح سے جو مقربین ہیں ان کے لیے جن نعمتوں کا ذکر کیا وہ ایسی ہیں جیسے اہل شہر کی، اور عام مسلمانوں کے لیے جن نعمتوں کا ذکر کیا وہ ایسے ہیں جیسے اہل قریہ کی نعمتیں. لیکن یہ حضرت نے سمجھانے کے لیے بات فرمائی ہے کہ یہ سمجھو کہ مقربین کو اللہ تعالی نے بالکل ایک خاص عطا فرمایا، اس لیے تین گروہ کا ذکر کیا. فاصحاب المیمنہ، فرمایا ما اصحاب المیمنہ. اب جب تک بلاغت نہ پڑے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کا تو مزہ ایسے ہی ہے. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، اور وہ اصحاب المشمہ ما اصحاب المشمہ، بلکہ ما اصحاب المشمہ وہ بائیں طرف والے ہیں نا، کہ اصحاب المیمنہ دائیں والے کیا خوب ہے وہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی بلاغت سے یہ عربی زبان کی جو بلاغت ہے، ما اصحاب المیمنہ کیا خوب حال ہے ان کا، کیا بہترین، کتنے اچھے لوگ ہیں وہ. یہ تاکید ہے کیا انداز سے کہ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، یعنی گویا کہ اے دنیا والو تم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ابھی تم نے اس نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے. تم عام اہل جنت کی نعمتوں کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ بس اتنا سمجھ لو ما اصحاب المیمنہ کتنے اچھے حال میں ہیں, اور وہ اصحاب المشمہ تم ان کے عذاب کا کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ ما اصحاب المشمہ کتنی بری حالت میں ہیں وہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر بھی کیا, ذکر بھی فرمایا کہ ایسی پیاس میں لہوں گے لیکن جب وہ پانی, وہ کھولتا ہوا گرم پانی پیپ کی طرح سے پینے والے پیئیں گے ایسے جیسے بھوکا اونٹ پیتا ہے. اب نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن. نہ بھاگنے کی جگہ نہ پاؤں ٹکانے کی جگہ. کیسی جگہ نہیں کہ جہاں ٹھہر سکے, کہ پیاس بھی ہے پینا بھی ہے, پیا بھی نہیں جا رہا لیکن پینا بھی ہے. ایسے عذاب کا ذکر کیا ان کے. اور مقربین بارگاہ, اللہ اکبر, اس لیے تو کہا یہ جو آخر رکوع کے اندر سورہ واقعہ کے جو ان کے تینوں گروہ کا دوبارہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, پہلے کچھ حالات بیان فرمائے پھر آخر رکوع کے اندر دوبارہ ان کا جا کر ذکر کیا اور ان کے موت کے احوال کو بیان کر کے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ فرمایا اس سے پتا چلا کہ ان علامات کا ظہور اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا, حضرت فرمانے سے حضرت نے فرمایا یہ بات کہ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت یہ جتنے اہل باطل ہوتے ہیں, باطل فرقے سے تعلق رکھنے والے جس میں روافض بھی ہیں, جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے ان کے چہرے ایک بالکل جیسے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں پھٹکار برسنا, اجاڑ چہرے, ویران, بالکل ویران, اور چہرے پہ ایک وحشت ہوتی ہے, وحشت. جیسے جیسے عمر کی زیادتی ہوتی ہے ویسے ویسے چہرے پہ وحشت بڑھتی جاتی ہے. اہل کفار کے لیے تو عام ہے ہی, لیکن اس قسم کے اہل کفار جیسے روافض وغیرہ ان پر تو اور زیادہ مار ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر مومن مسلمان اگر بوڑھا بھی ہوتا ہے, بڑھاپے کے آثار اس کے چہرے پر ہوتے ہیں, کمزوری نظر آتی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک لائٹ بھی ہوتی ہے اس کے چہرے پہ. نہ یقین آئے تو یہاں کے بڈھوں کو دیکھ لو, یہ دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھو ہمارے بڑے صاحب, یہ رشید صاحب ہیں, ایک بڑھاپے کے آثار ہیں کہ دانت نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, وہ سب اپنی جگہ, لیکن چہروں کی پر ایک بہرحال روشنی ہوتی ہے, وحشت نہیں ہوتی, پھٹکار نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے کہ مومن جیسا بوڑھا ہوتا جاتا ہے ایک اس کے چہرے پر ایک روشنی ہوتی ہے, اجالا پن ہوتا ہے, صباحت ہوتی ہے اگرچہ ملاحت نہ ہو, کیونکہ بڈھے میں بھی اب نمک ہوگا تو پھر جوانوں کا کیا ہوگا بھائی, یہ تو جوانوں میں ہونا چاہیے نا. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آیا, ایک بوڑھے کو دکھایا پیر نے, یعنی اس شخص جو کہ نمک والی صورتوں کے پیچھے گھومتا ہے. حضرت کا شعر ہے کہ میر کے آنسو میں پاتا ہوں نمک, غم ہے ظالم کو کسی نمکین کا. کہ اللہ والا جب روتا ہے تو اس کے رونے میں بھی, حضرت ایک شعر سنایا کرتے تھے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, تابے نظر نہیں تھی, آہ حضرت کی برکت سے یاد آ گیا. دیکھیے بہت زمانے بعد یہ شعر یاد آیا. تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں. یہ اللہ والوں کے آنسو پر دیکھیے. تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں, کیوں؟ ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پر آب میں. تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں, ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پر آب میں. یہ تو اللہ والوں کے آنسو کے لیے فرمایا. اور نمک پرست لیلاؤں کے چکر میں, غیر اللہ کے چکر میں گھومنے والے کے لیے فرمایا کہ میر کے آنسو میں پاتا ہوں نمک, کیوں؟ غم ہے ظالم کو کسی نمکین کا. نمک پارے چکھتا ہے, حالانکہ روحانی بلڈ پریشر ہائی ہے, پھر بھی نمک چکھتا ہے غیر اللہ کا. چھپ چھپ کے بدنظری کرتا ہے, ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتا ہے, اس لیے تو نمک ہے اس کی آنکھ. پھر فرمایا کہ اب دیکھیے اصلاح کیا چیز ہے. ایک بوڑھے کو دکھایا پیر نے, ایک بوڑھے کو دکھایا پیر نے اور پوچھا کیا یہی نمکین تھا. کیا بتا کہ جس نمک پر تو مرا تھا, جن لیلاؤں کے نمک پر مر رہا تھا, جن کی صباحت و ملاحت کے ترانے پڑھ رہا تھا اور گن گا رہا تھا, قصیدے پڑھ رہا تھا, دیوانے غالب بغل میں دبا کر معشوقوں کو پٹانے کی کوشش کر رہا تھا, تو پھر کیا ہوا؟ جب نمک رخصت ہوا عاشق بھی بھاگ گئے. اب وہ اشعار وغیرہ سب ختم. دادا مارومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, ایک قصہ نقل کیا کہ ایک شخص کسی لڑکے پہ عاشق تھا. اب وہ جناب دوسرے شہر میں آ گیا, کچھ حالات سازگار نہیں تھے, مرغی کڑک تھی اس لیے کڑکی چل رہی تھی, لیکن اتنے پیسے تھے کہ روزانہ اپنا ایس ایم ایس کا پیکج ایکٹیویٹ کرا لیتا تھا اور روزانہ اس کو میسج لکھ رہا ہے اشعار. نازکی ان کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کسی ہے. اور اس کی آنکھوں پر, اس کی آنکھوں کو کا منتظر ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ تو آ گیا, بس محرم آنے والا ہے. اے معشوق, آنکھوں کا شربت روح افزا ذرا بچا کے رکھنا, محرم میں استعمال کریں گے. سبیل لگائیں گے سبیل. تو اب اس کے بعد اس نے ایس ایم ایس پہ جواب دیا. اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ایس ایم ایس اور خط ہوتا ہے یہ تو آدھی ملاقات ہوتی ہے. جب تم میرے عشق و محبت میں اتنے ترانے پڑھ رہے ہو اور میری محبت میں تاروں سے باتیں کر رہے ہو اور چاند سے باتیں کر رہے ہو, تو تم ملاقات کے لیے آ کیوں نہیں جاتے؟ آؤ ملو. اس نے کہا بہت اچھا. ٹکٹ کرایا اور پہنچ گیا. اب جو 5 سال بعد ملاقات ہوئی, اس نے 18 برس کی عمر میں دیکھا تھا, داڑھی مونچھ بالکل نہیں تھی. اب جب 5 سال بعد دیکھا تو بڑی بڑی مونچھیں اور پھر مونچھ کی نوک بھی نکالی ہوئی اور داڑھی بھی آ گئی, سینے پر بھی بال, کمر پر بھی بال. میرے شیخ ہنس کر فرماتے تھے بال بردار جہاز بن گئے. اب جب اس نے اس کو دیکھا, کیا ہے, جس معشوق کو ہم نے دیکھا تھا اس معشوق کے وہ نوک پلک نہ رہے. ہم تو اپنا پلک جہاں لگانے آئے تھے تو اب معشوق کے وہ نوک پلک ہی نہیں رہے. وہ تیرے مشگاں, وہ خمار آلود آنکھیں, وہ موتی کی لڑی جیسے دانت, وہ کنداری انار جیسے گال، وہ سرائی نما گردن، وہ سب ختم. تو اس نے کیا کیا، اپنا موبائل نکالا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے فلا دن تمہیں میسج کیا تھا، اور یہ اب نگاہ نیچی ہے اس کو نہیں دیکھ رہا، اور نگاہ نیچی کیے پڑھ رہا ہے کہ دیکھو اب کیا کرے، کہ دیکھا بھی نہیں جا رہا اور کچھ عشق کا بھرم رکھنا ہے نا. تب اس نے کہا کہ دیکھو میں نے فلاں دن میسج بھیجا تھا، غالب کی غزل چرا کر اپنے نام سے لکھ کر تجھے بھیجی تھی، کہیں میر تقی میر کی غزل چرا کر تجھے اپنے نام سے لکھ کر بھیجی تھی، کہیں فراز کی غزل چرا کر، اور یہی کہا کہ میں نے تمہارے لیے شاعری کی ہے. تو تھوڑی دیر تو وہ بھی سنتا رہا، پھر اس نے کہا کہ بھائی خط تو آدھی ملاقات ہوتی ہے، اب تو میں تمہارے سامنے ہوں، اب خط کیوں پڑھ رہے ہو؟ جلوائے جانا دیکھو نا، کیونکہ جلوائے جانا تم مجھے واٹس ایپ پہ ریکارڈ کر کے تم نے مجھے بھیجا تھا، اب دیکھو ذرا. تب نظر نیچی کے شرمندگی سے اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب دیکھا نہیں جا رہا. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ اکبر، کتنے اللہ تعالی، میرے شیخ تو اکثر یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالی اس عاشق کو اور اس مسلم اور حکیم کو کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ امت کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا اس نے. ماں رومی فرماتے ہیں کہ وہ اب شرمندہ، دیکھا نہیں جا رہا. تو ماں رومی رحمت اللہ علیہ نے اب اس کا خلاصہ اور نتیجہ پیش کیا کہ بات یہ ہے کہ کیوں نہیں دیکھا جا رہا. بھائی وہ تو وہی ہے نا، وہ تو وہی ہے، وہ تو وہی ہے، پھر کیوں نہیں دیکھ رہا؟ تو ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں وہ جس تالاب پہ مرا تھا اب اس تالاب میں پانی نہیں رہا. یہ ماں رومی کی بات میرے شیخ، جس کو ایران کے علماء آئے تھے، بلکہ ایران کے علماء نے وہاں سے ماں رومی کے کچھ اشعار لکھ کر بھیجے تھے مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہ آپ کے پاس، آپ یا آپ کے پاس اگر کوئی ماں رومی کے مضامین کو سمجھنے والا ہو تو ایران کے علماء، یعنی فارسی ان کی مادری زبان، تو انہوں نے لکھ کر یہ کچھ اشعار بھیجے کہ اس کا مطلب ہمیں مفہوم چاہیے. تو مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے، کیونکہ حضرت اس زمانے میں وہی رہتے تھے ناظم آباد میں، پڑوس میں گھر تھا، تو نماز کو جب حضرت والا تشریف لائے، حضرت میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، تو مفتی صاحب نے یہ دیے کہ یہ کچھ ایران کے علماء نے بھیجے ہیں یہ اشعار، کیا آپ اس کا جواب لکھ دیں گے؟ تو حضرت نے اس کو ایک نظر دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ ترجمہ کرنا ہے یا تشریح بھی کرنی ہے، ترجمہ کرنا ہے یا تشریح بھی کرنی ہے. تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ اچھا اس کی تشریح بھی ہو جائے گی؟ کہا حضرت اللہ تعالی کی توفیق ہوگی بس. کہا ٹھیک ہے. ایک ہفتے میں حضرت نے وہ پورے اشعار، جو کہ آج کل معارف شم تبریز کے نام سے آپ کو مل جائے گی، دن اور رات لگا کر اس کا ترجمہ لکھ دیا ماں تشریح کے. اور جب وہ تشریح وہاں بھیجی گئی ان حضرات کو، تو ان کا خط بھی ہے جو معارف مثنوی میں بھی چھپا ہوا ہے ان ایران کے علماء کا، کہ انہوں نے پڑھ کر کہا کہ یہ رومی ثانی ہے. اشک اشکر اٹھے، انگوش بدندہ ہو گئے، حیران اور پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ ایک شخص جس کی فارسی زبان، جس کی مادری زبان نہیں ہے، کیا اس نے اللہ اکبر کیا علوم ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت میرے شیخ کی جوتیوں کی برکت سے عطا فرمائی، کیونکہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مثنوی پڑھی تھی اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ سے، اور میرے شیخ حضرت پھولپوری نے مثنوی پڑھی تھی حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، اور حکیم الامت نے مثنوی پڑھی تھی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے، اور حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مثنوی پڑھی تھی حضرت حافظ عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ سے، جو کہ حافظ مثنوی تھے اور نابینا تھے، اور پوری مثنوی ان کو زبانی یاد تھی، 28,000 اشعار مثنوی کے زبانی یاد تھے، اور حافظ عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ مثنوی پڑھی تھی مفتی الہی بخش صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ سے، جن کو خاتم مثنوی بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے مثنوی کو مکمل کیا، خاتم مثنوی. تو مارومی رحمت اللہ علیہ نے کیا نصیحت کی کہ دیکھو جن حسینوں کو آج تم دیکھ کر پاگل بن رہے ہو، چاہے عورت ہو چاہے لڑکا ہو، جس تالاب پر تم مر رہے ہو، ایک وقت آئے گا اس میں وہ پانی نہیں رہے گا، پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہذا اس پچھتاونے سے بچنے کے لیے تم ایک کام یہ کر لو، میرے شیخ فرماتے تھے بس نظر کی حفاظت کر لو. اور اب رہی بات کہ حفاظت نظر پر، کہ صاحب سارا مسئلہ ہی تو یہ ہے کہ نظر بچانا مشکل لگتا ہے. اچھا بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں، میرے شیخ کا یہ مضمون تھا، حضرت بہت سمجھاتے تھے اس بات کو کہ اللہ کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کرو، ان لالاؤں کو مت دیکھو، ان سے نظر بچاؤ، ان سائن بورڈوں پر انٹرنیٹ پر ان تصاویر کو دیکھ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، وقت برباد ہوگا، جوانی برباد ہوگی، ایمان برباد ہوگا، صحت برباد ہوگی، اور پاؤ گے کچھ نہیں. ان حسینوں کے حسن کا حال ایسا ہے جیسے سایہ پر مرنا، جس کی مثال اہل اللہ نے سایہ سے دی نا، کہ ایک آدمی سایہ پر مر رہا ہے، اب سایہ کو کیا کرے گا، اور جب تک سورج ہوگا سایہ ہوگا، سورج چلے گا سایہ بھی چلے گا. ایک آدمی کسی کا سایہ بنا، اب اس سایہ کو دیکھ کر کہہ رہا ہے آہا ہا کیا ناک ہے، ارے کیا ڈیزائن ہے، ناقابل ریزائن ہے. لیکن سورج گیا اور وہ سایہ بھی چلا گیا، اب کیا کرے گا. اور فرمایا قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جو حسین کو چھوڑ کر خالق حسن پر مرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اولئک المقربون فرمایا. اب رہی بات کہ صاحب نظر بچانے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں اس تکلیف پر انعام دیکھو، کہ تکلیف تو ہے ان سے انکار نہیں ہے، لیکن اس پر انعام بھی کیسا، قربانی کا جانور ہے. سائنسدانوں نے تو اب اس بات کی تحقیق کر لی کہ یہ جو مسلمان جس طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اس کی شہرگ کو کاٹتے ہیں، اس سے جانور کو 10 سیکنڈ سے لے کر زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ تک تکلیف ہوتی ہے، یعنی وہ تڑپتا ہے. اور جس طریقے سے کہا جو ہم لوگ مشین سے کاٹتے ہیں ذبح کرتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں، جو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اس سے جانور کو 1 منٹ سے لے کر 3 منٹ تک تکلیف ہوتی ہے. اس کو سائنسدانوں نے خود تسلیم کیا، بلکہ اپنی ویب سائٹوں پر جاری بھی کر دیا. اسے اس زمانے میں بھی ایسے یہودی ہیں جو انگریز ملکوں میں مسلمانوں کے مذبح خانے سے جا کر حلال گوشت خریدتے ہیں، عیسائی بھی ہیں ایسے، اور ان کی نظر اس بات پر نہیں ہوتی کہ مذبح خانہ، بلکہ ان کی نظر سائنسدانوں کی ایک اور تحقیق پر ہے. وہ کہتے ہیں اے میاں آنکھ کھول کر سنو، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی گھر کی نعمت عطا فرمائی ہے، سائنس کچھ بھی کہتی رہے، لیکن میرے پیارے دوستو ہمیں جو شریعت اور سنت نے جو چیز سکھائی ہے، اللہ اکبر. بہرحال وہ کہتے ہیں، اب ان کی سمجھ میں جو ان کی کھوپڑی ہے نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب تک کوئی بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آئے ہم کریں گے نہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ نور ہمارے دل میں عطا فرما دے، سنت کی محبت ہو جائے، تو سنت کی حکمتیں ہماری عقل اور فہم اور کھوپڑی سے بالا تر ہے. یہ تو وہ بات ہے جو ان کو 1400 سال کے بعد اب سمجھ میں آنے لگی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا جو ذبیحہ ہے، جس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، اچھا اس میں سنت یہ کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن یہ سنت اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا دل مضبوط ہو. اب یہ نہیں کہ جی سنت اب مولوی صاحب سے سن لیا یا کتاب میں پڑھ لیا، اس کے بعد پتا چلا چھری کیا چلائی خود ہی لیٹ گئے. یا چھری چلانے تو جانور، وہ جانور تو کانپ رہا ہے یہ بھی تڑپ رہے ساتھ میں، تو ایسے شخص کو چھری نہیں پہرنی چاہیے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے جانور کو اذیت ہوتی ہے. اس لیے حکم ہے کہ چھری کو تیز کرو، کند نہ ہو، تاکہ جلدی سے اس کو ذبح ہو جائے وہ. اس لیے ایسا آدمی چلائے جو تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ اور دل مضبوط ہو، پھر چھری پھیرے. تو یہ جو چھری پھیری جاتی ہے، ذبح کیا جاتا ہے، پھر اسے ایک جانور کو ایک عجیب چیز ہے جس کو سائنسدان نہیں سمجھ سکتے، اور وہ چیز یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر. اس لیے اہل باطن جن کو اللہ تعالیٰ بصیرت کی نگاہ عطا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جانور پر بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے تو جانور اللہ تعالیٰ کے نام سے مست ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا. یہ اہل بصیرت اور اہل باطن کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نام سے ایسا مست ہوتا ہے کہ اس کو وہ احساس بھی نہیں ہوتا. تو اب وہ جو شہرہ کاٹتے تو کہتے کہ جتنا خون ہے اس کے رستے سے پورے جسم سے تمام خون باہر آ جاتا ہے اور خون باقی نہیں رہتا. اور یہ جو مشینوں کے ذریعے سے کاٹا جاتا ہے یا غیر اسلامی کوئی اور بھی طریقہ ہو، اس سے جسم کے اندر خون باقی رہتا ہے، جس سے وہ خون ناقابل استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو سائنٹیفک زبان میں کہتے ہائیجینک نہیں ہوتا. اور وہ مضر صحت ہوتا ہے، صحت کے لیے مفید نہیں. اور یہ جو طریقہ ذبح ہے جو کہ اللہ تعالی نے ہم کو اپنے کرم سے یہ شریعت کا سنت کا طریقہ عطا فرمایا، اس طریقہ ذبح میں اور پھر خصوصاً بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر یہ جو اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، اس طریقہ ذبح میں وہ پورا جسم سے خون نکل جاتا ہے، جس سے وہ مفید اور صحت کے لیے وہ نفع بخش ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نظر بچانے میں ایک تکلیف ہوتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نظر بچانی چاہیے، لیکن نظر بچانے میں تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت نے پوچھا، اچھا ایک بات بتاؤ، نظر ڈالنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت تو معقولات کے امام تھے. لیکن عقل کے پجاریوں کو ذرا ایسی سمجھ میں آتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ نظر ڈالنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے ہاں حضرت نظر ڈالنے میں تکلیف ہوتی ہے. فرمایا اچھا یہ سچ سچ بتاؤ، نظر کے بچانے میں کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے اور نظر کے ڈالنے میں کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت نظر بچانے میں زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کی تکلیف ہوتی ہے. اور حضرت نے پوچھا نظر ڈالنے میں؟ کہتے ہیں نظر ڈالنے میں تو حضرت تین دن کیا، کبھی کبھی تو تین مہینے تک بھی غم رہتا ہے اور تکلیف رہتی ہے. کیوں؟ پلٹ پلٹ کے وہ شکل یاد آتی ہے. ہائے کیا گلے لالا تھی، لالا رخ، کیا فیس بک کتابی شکل تھی. فیس بک کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ کتابی چہرہ. فیس مانے چہرہ اور بک مانے کتاب، تو کیا ترجمہ ہوا؟ کتابی چہرہ. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کتابی چہرے جو ہوں گے بینگن تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن. وہ شہزادہ لگے گا بھنگی گرچے کر کے آئے کنگھی. اور وہ شہزادی لگے گی بھنگن گرچے پہنے وہ لاکھ کنگن. تو حضرت نے فرمایا تم خود فیصلہ کر لو، تکلیف دونوں میں ہے، ایک تکلیف تین منٹ کی ہے اور ایک تکلیف تین دن کی ہے. مصیبت تو دونوں ہے نا، ایک تین منٹ کی تکلیف اور ایک تین دن کی تکلیف. فرمایا فیصلہ خود کر لو، عقل کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے جب یہ ملفوظ بیان فرمایا، فرمایا لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے، فرمایا یاد رکھنا نظر ڈالنے کی جو تکلیف ہے نا وہ لعنتی تکلیف ہے، اللہ تعالی کے عذاب کی تکلیف ہے، اور نظر بچانے کی جو تکلیف ہے وہ رحمت والی تکلیف ہے، اس پر اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے کہ دیکھو اس میرے بندے کو دیکھو میری خاطر سے یہ نظر بچانے کی تکلیف اٹھا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر یہ بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ من ترکہا مخافتی، جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، ایسا ایمان اس کو عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس کو میرے اپنے دل میں موجود پائے گا. اس کا نام کیا ہے؟ حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس اس کو اپنے دل میں موجود پائے گا.
اچھا انا للہ وانا الیہ،
یار یہ تو بہت ظلم کیا، میں تو سمجھا ابھی دو بج رہے ہیں، یہ تو بہت ظلم کیا ہے. چلو اچھا گیا تم نے بتا تو دیا، دیر نہ صحیح، دیر لگی آنے میں شکر، پھر بھی آئے تو میں تو سوچ رہا تھا ابھی تو وقت ہے تھوڑا سا. لیکن یہ ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے بھائی، میں بھی حیران تھا کہ میں تھک تو گیا تھا، میں تھک جاتا ہوں، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں، کتنے درد سے فرمایا، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. اور ایک بات اور فرمائی، حضرت کی تو کیا بات تھی، میں تو نقل کہہ رہا ہوں، ہمارا تو وہ منہ کہاں، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا، زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے. زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے. بہرحال تو میرے دوستو ایک نظر بچانے کی تکلیف ہے، اس میں اللہ تعالی کی رحمت اور حلاوت ایمانی ملتی ہے، اور ایک نظر ڈالنے کی تکلیف ہے، اس میں لعنت ملتی ہے، خود ہی فیصلہ کر لیں. لہذا یہی مقربین کی چیز ہے. تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ تین طبقے ہیں جس کا قرآن پاک نے ذکر کیا. ایک طبقہ اصحاب شمال ہے جو بائیں طرف ہوگا، عرش کے بائیں طرف ہوگا، ایک اصحاب یمین ہوگا جو دائیں طرف ہوگا، اور ایک طبقہ ایسا جس کا نہ دائیں ذکر کیا نہ بائیں کی ذکر کیا، اور وہ طبقہ ہے اس کا نام قرآن پاک نے خود رکھا اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، جن کا دائیں بائیں کوئی فکر نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرب رکھا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو ہر وقت دیدار الہی نصیب ہوگا، ہر وقت. اور یہ مقربین وہی ہے جو گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھاتے ہیں اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان مقربین بارگاہ میں ہم سب کو بھی اپنے کرم سے شامل فرما دے. ایک بات، بس ایک چھوٹی سی بات یہ کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، ایام ذوالحجہ کے، غالباً جمعے میں تو یہ مضمون نہیں بیان کیا تھا، لیکن اس کی ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک رات قیمتی ہے. دن کی قیمت کے بارے میں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک ایک روزہ ایک ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک ایک رات کی فضیلت شب قدر کی فضیلت کے برابر ہے. تو گویا کہ یہ کمانے کے دن ہیں، آخرت کمانے کے. لہذا جتنی حیثیت، گویا کہ جانی طور پر جتنی حیثیت ہو، جوان ہے روزے رکھے اور فائدہ اٹھائے اس موقع سے. اور پھر یوم العرفہ یعنی 9 تاریخ کا روزہ، جو انشاءاللہ تعالی جمعرات کے روز آئے گا، اس روزے کی تو فضیلت ایسی ہے کہ گویا یہ فضیلت تو اپنی جگہ. آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، احتسب علی اللہ، میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں، ان یکفر السنۃ التی قبل و السنۃ التی بعد، کہ اس کی فضیلت ایسی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے لیے گناہوں کا کفارہ بنے گا. لذا اللہ تعالیٰ نے یہ جان ہے، اس جان کو کام ملا ہے، یہ جان کا حق ہے کہ اس جان کو روزے رکھنے میں استعمال کرے. اور یہی شعر پڑھے، جان دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق دے، اس مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ان راتوں سے، ان موقع سے، اور کہ کمانے کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو مقربین میں شامل فرما، اخلاق اولیاء عطا فرما. یا اللہ اپنے اللہ والوں کی محبت عطا فرما، اور ان کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، ہماری جلوت، ہماری خلوت کو اپنی یاد سے آباد فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. اپنا خاص فضل اور مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری اس خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. اور یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. ہم میں سے جس بھائی کی جو مشکل ہے، یا اللہ اس کو آسان فرما، مصیبت کو دور فرما، حاجیوں کے حج کو قبول فرما، یا اللہ ان کو لیے آسان فرما. اور یا اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرما، اخلاص عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو یا اللہ 100% اپنا فرما بردار بنا. سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھے، سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ اپنے کرم سے مقربین بارگاہ میں ہم سب کو شامل فرما، اپنے مقرب بندوں کی محبت عطا فرما، اور ان کی صحبتوں سے یا اللہ ہمیں آپ کے قرب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اصحاب اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.